إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي اب ہم آج آگے سے شروع کریں گے مسئلہ نمبر 33 ہو گیا ہمارا پیج نمبر 28 نہیں ہوا ہے 30 ہوا ہے ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں ظہر اور عصر میں صرف پہلی دو رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت جوڑنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الرکعتین الاولیین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے پہلی دو رکعتوں میں الرکعتین الاولیین اولیین پہلی دو من الظہر والعصر ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں بفاتحة الكتاب وسورة ویسمعنا الآية احيانا ظہر اور عصر میں پہلی دو رکعتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت پڑھتے تھے اور ہمیں احیانا یعنی کبھی کبھی یسمعنا الآية کبھی کبھار ہم کو کوئی آیت سنا دیتے تھے یعنی پڑھتے پڑھتے جیسے آپ پڑھ رہے ہیں اور سورۃ الفاتحہ آپ نے پڑھی جیسے آواز اچانک آ رہی مالک یوم الدین پھر آپ آہستہ سے پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور آگے پڑھیں القارعہ اس طرح سے پڑھتے جا رہے ہیں تو اس طرح سے کبھی کبھی کچھ آیتیں سننے میں صحابہ کے آ جایا کرتی تھی لیکن باقی آہستہ سے پڑھ لیتے تھے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ کبھی پڑھنے میں زور سے بھی پڑھ لیتے تھے کچھ حصہ تو سر کے خلاف نہیں ہے اس لیے کہ مکمل طور پر سری نماز ہے ایک عجوز آدمی آواز نکل جائے تو کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہے کہ دیکھو سری نماز ان کی آواز آئی پڑھنے کی جانے کہ نماز باطل ہو واپس سے پڑھو ایسا ہے نہیں کبھی کبھار کوئی آیت اگر سننے میں آ جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ آپ کیا پڑھتے ہیں سری نماز میں جاری کا تو مسئلہ نہیں آپ زور سے پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا اس نماز میں سنت کیا ہے کون کون سی صورتیں پڑھنا چاہیے مغرب میں عشاء میں وغیرہ وغیرہ لیکن سری نماز میں معلوم کیسے پڑے گا تو آپ نماز ہی میں پڑھتے پڑھتے کچھ آیتیں جہرن ایسی آواز آ جاتی تھی کہ اچھا یہ آیت پڑھ رہے ہیں یہ سورت پڑھ رہے ہیں تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سری نمازوں میں کون سی سورت پڑھ رہے ہیں یہ عمل بھی معلوم ہو جایا کرتا تھا تو کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب والسورة ويسمعنا الآية أحيانا اور کبھی کبھی ہم کو کوئی آیت بھی سنا دیا کرتے تھے ويقرأ في الركعتين الأخريين اور بعد کی دو رکعتوں میں آپ کیا پڑھتے تھے بفاتحة الكتاب یعنی سورہ فاتحہ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث الفاظ مسلم کے ہیں اس سے کیا مسئلہ معلوم ہوا بتائیے سادہ حدیث ہے کیا بات معلوم ہوئی نمبر ایک ظہر اور عصر میں دو رکعتوں میں کیا پڑھنا چاہیے سورہ فاتحہ اور سورہ کوئی بھی دو رکعتوں میں پہلی دو رکعتوں میں زور اور عصر میں پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنا چاہیے امام نے یا مقتدی نے ہاں دونوں نے. اس حدیث میں کس کے لیے دلیل ہے اور اس حدیث میں کس کے لیے دلیل تھی؟ وہ کس کی روایت تھی؟ جابر بن عبداللہ. تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یعنی امام کا عمل ہم کو مل رہا ہے کہ امام سری نماز میں ظہر اور عصر میں پہلی دو میں سورہ فاتحہ سورہ اور بعد کی دو میں صرف سورہ فاتحہ. اور کچھ معلوم ہو رہا ہے اس میں؟ اگر سری نماز میں کچھ ایک آدھ آیت اگر جہرن آواز آ جائے مقتدیوں کو امام کی تو اس سے نماز میں کوئی خلل پیدا ہوتا ہے؟ نہیں, بلکہ یہ کیا ہے؟ امام کے لیے مستحب ہے. امام کے لیے کیا ہے؟ یہ بہتر ہے, اس لیے کہ اس میں فائدہ ہے, مقتدیوں کا فائدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہے. لیکن اتنے زور سے نہیں جیسے جہری میں قرت کرتا ہے, ویسے نہیں کہ پڑھ کے پوری سنا رہا الحمدللہ رب العالمین اور پھر باقی چپ چاپ پڑھ رہا ہے, ویسے نہیں. جسے پڑھتے پڑھتے آدمی پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین اياك نعبد, ایسا تھوڑا بہت کہیں آواز آ جائے اس کو, بس اتنا. یہ نہیں کہ مستقل قرت آدمی کرے پوری کم جیسے عشاء میں کرتا ہے, ایسا نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس سے اور ایک مسئلہ کیا معلوم پڑا؟ دیکھیں کون بتاتا ہے. ہاں, ظہر اور عصر کی بہت اچھی چیز. دیکھیں ظہر اور عصر کی نماز کتنی رکعت ہیں؟ چار رکعت ہے. اس سے ثابت ہوا کہ ظہر اور عصر کی نماز کتنی رکعت ہے؟ چار رکعت. کوئی پوچھے آپ کو بہت حدیث کرتے ہیں آپ, بتاؤ ظہر کی چار رکعت ہے کتنی رکعت ہے, کہاں دلیل؟ تو آپ یہ حدیث کو بتائیں گے کہ ایسی اور بھی روایات ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کتنا نکلتا ہے, کیا کیا چیز سامنے آتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ظہر اور عصر کی نماز چار چار رکعت ہیں اور چاروں میں قرت ہوتی, چاروں میں ہوتی قرت اور باقی دو میں قرت نہیں ہوگی. قرت کہتے کس کو ہیں؟ قرت کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنا. اور جب قرت نماز کے سلسلے میں کہا جائے گا تو کیا پڑھنا ہوگا؟ قرآن پڑھنا. تو کیا سورہ فاتحہ قرآن ہے؟ ہاں ہے نا. اور سورہ فاتحہ کے علاوہ وہ بھی قرآن ہے, یہ بھی قرآن ہے. تو قرت ہوگی کہ نہیں؟ چاروں میں ہوگی. تو یہ ایک حدیث ہمارے سامنے آئی کہ ظہر اور عصر میں صرف پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت جوڑنا ہے, باقی دو کو چھوڑے رکھنا ہے. لیکن آئی اور آگے بھی بڑھتے ہیں, ہم اور ایک اس میں حصہ دیکھتے ہیں کہ کیا سورہ فاتحہ کے علاوہ بعد کی دو رکعتوں میں جوڑ سکتے ہیں یا نہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, قرت کرتے تھے. کون سی نماز میں؟ فی صلاۃ الظہر, ظہر کی نماز میں. فی الرکعتین الاولیین, پہلی دو رکعتوں میں. فی کل رکعت قدر 30 آیہ, 30 آیتوں کے بقدر پہلی دو رکعتوں میں سے ہر رکعت میں قرت کرتے تھے. 30, تو پہلی دو رکعتیں ہیں, ان دو رکعتوں میں سے ہر رکعت میں کتنی کتنی قرت ہوتی تھی؟ 30 آیتوں کے بقدر. وفی الاخرین قدر 15 آیہ, اور بعد کی دو رکعتوں میں 15 کے قریب آیتیں پڑھتے تھے. سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ 7. تو مطلب اس سے مراد کوئی نہیں, تو سورہ فاتحہ ہوگی ہے صحیح؟ نہیں. یعنی کیا ہو رہا ہے؟ 30 کے بقدر اور 15 کے بقدر آیتیں, پہلی دو رکعتوں میں کتنی؟ 30, ہر رکعت میں 30 آیتوں کے اتنا پڑھتے تھے. بعد کی دو رکعتوں میں 15 ہر رکعت میں. تو کیا سری نماز میں بعد کی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے علاوہ قرت کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. یہ اس کے لیے دلیل ہے کہ اگر کوئی آدمی سری نماز میں بعد کی دو رکعتوں میں قرت کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے. کیا جہری نماز میں کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں گے آ کر. تو یہ جو حدیث میں نے ذکر کی ہے اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. آگے آئیے, اس میں کچھ مل رہا ہے آپ کو؟ بتائیے کیا یہ سورہ فاتحہ ملا کر ہے؟ یہ سورہ فاتحہ کے علاوہ ہے, یعنی 30 آیتیں اور 15 آیتیں, 15 اور 30 آیتیں اس طرح سے پڑھتے تھے. اور کیا معلوم ہوا؟ بعد کی دو رکعتوں میں سری نماز میں سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ہاں دیکھیے, یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ پہلی رکعتوں میں دو رکعتوں میں قرأت زیادہ یا کم, اور بعد والی میں؟ تو پہلی دو رکعتیں جو ہیں وہ زیادہ بڑی ہونا چاہیے اور بعد کی دو کیا ہونا چاہیے؟ چھوٹی ہونا چاہیے. یہ بھی اس سے معلوم ہوا کہ زیادہ قرأت شروع میں ہو اور کم قرأت بعد میں, یہ بھی سنت ہے. اور ٹھیک ہے, مطلب یعنی دونوں نمازوں میں بھی اس میں کوئی حرج نہیں. یہ ظہر کا ذکر یہاں پر انہوں نے کیا ہے, لیکن اس سے علماء نے لیا ہے کہ سری میں بعد کی نماز میں بھی, بعد کی رکعتوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. علماء نے یہی مطلب اس کا لیا ہے. اور کیا ملا اس سے؟ عام مشہور یہ ہے کہ پہلی دو رکعتیں بھری بھی ہونا چاہیے, دوسری خالی, تو دوسری بھی بھری بھی ہونا چاہیے. تو خالی ہونا غلط ہے؟ خالی ہونا غلط ہے کیا؟ نہیں. کیوں؟ کوئی آدمی یہ خالی بھری ہوئی کیا ہے, یہ کوئی بندوق بندوق ہے کیا ہے؟ خالی ہے, بھرا ہوا ہے. دیکھیے دونوں صحیح ہیں, کیونکہ پچھلا ہم نے دیکھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے علاوہ پڑھا اور بعد کی دو رکعتوں میں صرف, ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بھی ہے. اور اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ بھی سکتا ہے. تو ہمارا ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک ملا تو دوسرے کو غلط. ہمارا کیسا ہے, ہمارا منہج کیا بتاتا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو کچھ رسول تم کو دیں اسے, تو آپ سے وہ بھی ملتا ہے یہ بھی ملتا ہے. تو دونوں صحیح ہیں, کبھی آپ نے ویسا بھی پڑھا کبھی آپ نے ایسا بھی پڑھا. تو دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. بعد کی دو رکعتوں کو خالی بھی رکھا جا سکتا ہے, خالی سے مطلب سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں, اور بعد کی دو رکعتوں کو سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی آدمی کچھ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے. ہاں کوئی کچھ بول رہا ہے؟ نہیں. اور کچھ معلوم ہے اس میں؟ اس میں امام کے تعلق سے بات ہو رہی ہے, تو یہ امام کے بارے میں ہے, یعنی امام پڑھ سکتا ہے سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی بعد کی دو رکعتوں میں. ٹھیک ہے, یہ مسلم کی حدیث ہے. اور اس میں ایک کچھ اور بچا, عصر کی بات نہیں ہے اس میں, اس میں زہر کی بات ہے. لیکن عام علماء نے اس سے یہ لیا ہے کہ سری نماز, کہ سری نماز میں جب زہر میں پڑھ سکتے ہیں تو عصر میں بھی کیا جا سکتا ہے, انہوں نے اس سے اصول یا مسئلہ اخذ کیا ہے. ہاں ہاں, مطلب دلیلیں اس کی ہیں, کوئی اس میں مطلب اس کو خاص کرنا زہر کے ہی لیے ایسا کچھ نہیں کر سکتے. ہاں ہاں, وفی العصر فی الرکعتین الاولین, اور کہاں تک پہنچے ہم لوگ؟ ہاں, او قال نصف ذلك, یا کہتے ہیں کہ یا وفی الاخرین قدر 15 آیا, کہ بعد کی دو رکعتوں میں 15 آیتوں کے بقدر آپ پڑھتے تھے. او قال نصف ذلك, یا کہا کہ اس کا آدھا پڑھتے تھے. کس کا آدھا؟ پندرہ کا آدھا آتا کرنے آپ کو, یعنی کوئی آدمی کا, اچھا دیکھو 15 کا آدھا آ رہا ہے اس میں, یعنی 7.5 آیتیں پڑھتے تھے تو کیسا پڑھیں گے آپ؟ آدھی آیت پہ رک جائیں گے جا کے؟ نصف ذالک کا اشارہ کس طرف ہے؟ آپ دیکھیں پہلی میں 30 اور بعد کی دو میں 15. اب آدھا جب کہا جا رہا ہے تو کیا 15-30 کا آدھا ہے؟ نہیں بول رہے کچھ، 15 آدھا ہے نا. تو راوی نے کہا کہ 15 آیتیں پڑھتے تھے، یا راوی کو شک ہے یا اس نے بتایا کہ یا اس کا آدھا پڑھتے تھے، یعنی 30 اور اس کا آدھا، یا راوی نے کہا کہ 15. تو وہ جو آدھا ہے 15 وہ کس کا آدھا ہے؟ تو یہ آدھا جو کہا جا رہا ہے وہ 15 کا، یعنی یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ 15 رکعتیں پڑھتے تھے یا 15 کا آدھا، بلکہ یہ کہ یہاں 15 رکعت پڑھتے تھے یا جو پہلے پڑھا ہے اس کا آدھا. تو 30 کا کتنا ہوا؟ آدھا. وفی العصر فی الرکعتین الاولیین، اور عصر میں پہلی دو رکعتوں میں آپ فی کل رکعت قدر قراءت 15 آیۃ، کہ آپ پہلی دو رکعتوں میں 15 آیتوں کے بقدر آپ پڑھتے تھے. وفی الاخرین قدر نصف ذلک، اور بعد کی دو رکعتوں میں اس کے آدھے کے بقدر پڑھتے تھے. اب اس میں آپ کیا کریں گے؟ یہ میتھمیٹکس کے حساب سے آدھا ہے کہ برابر 5 کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 2.5. تو آدھا یہاں پر کیسے ہے کہ آدھا یعنی اس کے اتنے کی نصف کے بقدر آدھا آدھا ہوتا ہے اس طرح سے، نہیں کہ آپ بالکل اس طرح سے کینچی لے کے بیٹھیں اور دو اس کو آپ اس طرح سے آدھا کریں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عربی زبان میں شطر یا نصف وغیرہ جب استعمال ہوتا ہے تو وہ ایک دم گنتی کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے. جیسے آپ مثال کے طور پر دیکھیں شطر کے معنی آدھے کے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ حدیث ایک سلسلے میں گزری ہے، کیا حدیث ہے وہ؟ اطہور شطر الایمان، پاکی کیا ہے؟ ایمان کا آدھا ہے. تو ایمان کو آپ ایسا کرتے ہیں نہیں. تو نصف جب آتا ہے اس کے تقریباً آدھا ہوگا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ تقریباً آدھا ہوگا، تو اس میں کیا ہم اگزیکٹلی آدھا کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ اندازن ہوتا ہے. لہذا صحابی نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ایک دم آدھا. کیا الفاظ ہے حدیث کے؟ الفاظ دیکھیے کیا ہے؟ قدر نصف ذلک، اس کے آدھے کے بقدر، اس کے آدھے کے بقدر، یعنی 15 کے تقریباً کیا ہوگا؟ قریب قریب ہوگا. تو عربی زبان میں اس طرح سے استعمال ہوتا ہے، ورنہ آدمی آدھی آیت پڑھے یہ مراد یہاں پہ نہیں ہے، وہ مناسب بھی نہیں ہے، مناسب بھی نہیں کہ آدمی آدھی آیت پڑھ کے چھوڑ دے، ویسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پوری آیت پڑھنا چاہیے آدمی کو. تو اس سے مسئلہ یہ معلوم ہوا. اور اس طرح کی دوسری حدیثیں بھی ہیں کہ سری نماز میں امام سورۃ الفاتحہ کے علاوہ پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر نہ پڑھے تو خلاف سنت ہے یا نہیں؟ نہ پڑھے تو خلاف سنت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا بھی ثابت ہے اور نہیں پڑھنا بھی ثابت ہے. جہری نماز کے بارے میں آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. ابو عبداللہ سنابحی کہتے ہیں قدمت المدینہ، میں مدینہ آیا، فی خلافت ابی بکر الصدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں، یہ نبی کے دور میں ہے بعد کے دور میں ہے. فصلیت وراءہ المغرب، تو میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی. فقرأ فی الرکعتین الاولیین بام القرآن وسورہ، تو انہوں نے پہلی دو رکعتوں میں ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ اور ایک سورۃ پڑھی. و سورۃ من قصار المفصل، اور جو اخیر کی صورتیں ہیں تیسرے پارے میں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان میں سے بعض صورتوں کو قصار المفصل کہتے ہیں. تو انہوں نے وسورۃ من قصار المفصل، مختصر اور تھوڑی قدر تفصیل والی صورتیں انہوں نے پڑھی سورہ فاتحہ کے ساتھ میں. ثم قام في الثالثة, پھر اس کے بعد آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے, فدنوت منہ, تو میں ان کے ذرا سا قریب تھا, حتی میں ان کے قریب ہوا, حتی ان ثیابی لتکاد ان تمس ثیابہ, یہاں تک کہ حال یہ ہوا کہ میرا کپڑا گویا کہ ان کے کپڑوں سے چھو رہا تھا, ان کو چھو رہا تھا, حتی ان ثیابی لتکاد ان تمس ثیابہ فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. تو میں نے سنا کہ وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے تھے اور اسی کے ساتھ میں انہوں نے یہ آیت بھی پڑھی, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یہ کہاں کی آیت ہے؟ سورہ, اس روایت کو امام مالک نے اپنی کتاب الموطا میں روایت کیا ہے. اس سے کیا کیا معلوم ہوا؟ مغرب کی تین رکعت کی دلیل ہم کو اس سے ملتی ہے, نمبر ایک. نمبر دو, مغرب کی نماز میں تین رکعتوں میں یا تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے علاوہ قرأت کر سکتے ہیں, جہرن یا سرن, اس میں کیا ہے؟ ہاں, ان کو معلوم کیسے پڑھا؟ دور سے سننے آیا ان کو نہیں, وہ قریب تھے. دیکھیں پڑھتے کیا, تو سورہ فاتحہ تو آہستہ ہی پڑھنا ہے, اس کے بعد جو انہوں نے پڑھا وہ بھی کیا تھا؟ وہ قرآن کی آیت ہے یا دعا ہے؟ دعا بھی ہے اور آیت بھی ہے. تو انہوں نے اس کو پڑھا اور وہ قرأت ہے سورہ فاتحہ کے بعد, انہوں نے یہ دعا یا یہ آیت پڑھی جو دعا بھی ہے اور آیت بھی ہے. اور کچھ؟ سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امام سورۃ الفاتحہ کے علاوہ اگر جہری نماز میں تیسری رکعت میں کچھ پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض علماء نے کہا ہے, حنفی علماء نے, کہ نہیں نہیں پڑھ سکتا ہے, ہاں وہ دعا کر سکتا ہے, تو انہوں نے دعا کے طور پر پڑھا ہے. ہم کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ دعا کہا جائے اس کو, کیونکہ وہ دعا کون سی ہے؟ قرآنی دعا ہے, تو قرآن کا پڑھنا ویسے بھی ثابت ہوا, چاہے وہ دعا ہو یا نہیں ہو. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ دعا نہیں ہے. تو پھر اس کو آپ دعا بولیں گے کہ قرآن پڑھنا بولیں گے؟ اس کو آپ قرأت بول رہے ہیں اور اس دعا کو کیا بول رہے ہیں؟ یہ دعا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ بھی تو دعا ہے, تو آپ اس کو قرأت کہہ رہے ہیں, قرأت کرنا چاہیے سورہ فاتحہ کی, اور یہ دعا ہے, تو اس کو کہہ رہے ہیں نہیں یہ قرأت نہیں یہ دعا ہے. تو آپ اس طرح کی تفریق کرنے کی کوئی دلیل ہے؟ اسی لیے علماء نے کہا کہ وہ بھی قرأت ہے یہ بھی قرأت ہے, وہ بھی دعا ہے یہ بھی دعا ہے, تو ایسی قرأت کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جہرن ہونا چاہیے کہ سرن؟ تیسری چوتھی رکعت میں جہرن نہیں پڑھا جاتا ہے, تیسری چوتھی رکعت میں. ہاں, اس سے یہ بھی معلوم ہوا, دیکھیے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی رکعت میں اگر ایک آدمی ایک آیت بھی پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کن کو مسئلہ ہے اس سے؟ ایک نام آپ کو معلوم ہے, چلو کچھ چھوڑ دیں گے تیر, جا کے لگے گا سیدھا, حنفی. واقعی ان کے یہاں پر تین سے کم آیتیں نہیں پڑھ سکتے ہیں, تین سے کم آیتیں ان کے یہاں نہیں پڑھ سکتے ہیں. کم سے کم کتنی آیتیں پڑھنا چاہیے؟ تو اس روایت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی نہیں ماننے کی وجہ بھی یہ, یہ ماننے سے کیا ہو جائے گا مسئلہ اپنا, تین والا چھٹی. تو یہ تین آیتوں سے کم اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو چلتا ہے, کس کا عمل ہے؟ تو آپ کو اگر کوئی کہیں آپ لوگ خلفائے راشدین کی نہیں مانتے, تو آپ دو خلفائے راشدین کون کون ہیں؟ ابن عمر کہاں سے لائے؟ عبداللہ, ہاں عبداللہ بن عمر نا, نہیں عمر بن خطاب اور ابو بکر صدیق, دونوں کا دو عمل آپ نے بتانا ہو, کون کون سا؟ ابو بکر صدیق کا کون سا؟ دو مسئلے آپ اس میں بتائیں گے, کون کون سے؟ ایک مسئلہ تو یہ کہ مغرب میں بھی قرت ہے تیسری رکعت میں. کہاں سے لا رہے تم لوگ؟ ہم بہت اوپر سے لا رہے ہیں. اور اس میں دو چیزیں جمع ہو رہی ہیں, کیا دو چیزیں جمع ہو رہی ہیں؟ ایک تو عمل کس کا ہے؟ خلیفہ راشد, سب سے پہلے خلیفہ, اور دوسرا روایت کس کی ہے؟ امام مالک. وہ امام یہ خلیفہ تم دونوں نہیں مانتے, ہم کو بولتے آپ دیکھیں گے تم کتنا مانتے. اور تیسرا ایک بونس پوائنٹ اس میں کیا ہے؟ وہ امام کدھر کے ہیں؟ تو ہرے بھرے بھی خوش. وہ امام کدھر کے ہیں؟ مدینہ کے. تو تین بات اس میں جمع ہوئی, عمل کس کا؟ خلیفہ راشد. روایت کون سی کتاب کی؟ کس کی؟ ایک امام, اتنے بڑے چار امام میں سے ایک امام. اور تیسرا وہ امام ہے کدھر کے؟ مدینہ کے. تو اس میں کیا روایت میں مل رہا ہے؟ تیسری رکعت میں. اب دو مسئلے, تیسری رکعت میں بھی کیا ہے؟ قرت ہے. تیسری رکعت میں بھی قرت ہے, آپ مانتے اس کو؟ تو آدمی سوچے گا کیسے ماننا ہے اس کو. اور دوسرا مسئلہ اس میں کیا ہے؟ ایک آیت بھی چلتی ہے, ایک آیت بھی چلتی ہے. تو آپ بتاؤ آپ کا کیا کہنا ہے, باقی سارے مسئلے تو چھوڑ گئے, پہلے اس کا بتاؤ. بولیے آپ نے کبھی سنے نہیں تو بولنا یہ اور ایک غلطی ہے. آپ نے اگر اس کو نہیں سنا ہے تو یہ ایک اور غلطی ہے, اس سے آپ معذور ثابت ہوتے. اگر وہ ہم نے کبھی سنے نہیں, جھوٹ بولتے آپ. کیسا بولے؟ ابھی سنے نا. اگر کوئی آدمی بولے ہم نے اس کو کبھی سنا ہی نہیں تو آپ نے کیا بات کر رہے ہیں, ابھی میں کیا پڑھا آپ کے سامنے, سنے نہیں آپ نے؟ تو نہیں, اس سے پہلے نہیں تو کبھی تو سنے نا. تو جب سنے تب سمے نہ ہوا, کتنے بار سنے تو عمل کریں گے آپ؟ پچاس بار بولنا آپ کو, ایک بار بول کے عمل کرنا یہ کیا ہے؟ شرافت والا طریقہ ہے. کئی بار بولنے لگانا صحیح نہیں ہے. نبی کے بعد اللہ نے کیا بتایا؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بینهم ان یقولوا سمعنا واطعنا. تو ایمان والوں کو جب کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف, رسول کی طرف, جب رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ فیصلہ کیا جائے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سنا مانا. کتنے بار بلانا پڑتا ان کو؟ بار بار مت بلانے لگاؤ, ایک بار بس. تو یہ خلیفہ راشد کا عمل ہے, آپ نے ماننا چاہیے اس کو. آپ دیکھیے پھر اس کے بعد فقہا علماء بڑے یوں توں سب آ جائے گا. ارے تو آپ تو بول رہے تھے خلفاء راشدین کی نہیں مانتے, آپ کتنا مانتے آپ دکھائی دے رہا ہے. تو آپ ان کے سامنے پیش کریں گے. نمبر دو, دوسرے خلیفہ عمر ابن خطاب, کون سا مسئلہ؟ امام کے پیچھے سری میں پڑھوں جہری میں پڑھوں, آپ ہو تو پڑھوں نہیں ہو تو پڑھوں, آپ پڑھ. قرآن میں تو اللہ نے کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ چاپ سنو. یہ ان کو نہیں معلوم تھا, ان سے زیادہ ہوشیار ہیں خلفاء راشدین, سے زیادہ سمجھدار ہیں. حضرت عمر کے بارے میں بولتے ہیں نا, تراویح میں وہ یاد آتے بہت جلدی, تو سال میں ایک بار جو ہے اس میں یاد آ رہے ہیں, سال بھر کا ہے نا اس میں نہیں یاد آ رہے ہیں, اس کے لیے نہیں. دیکھیے اصول اصول ہے. اب ہمارا اصول کیا ہے؟ قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں, احترام سب کا, بات اللہ اس کے رسول کی. ہاں اگر نہیں ٹکرایا تو صحابہ کی, لیکن صحابہ کی بات ٹکرایا تو کسی صحابی کی بات ٹکرایا تو قرآن و سنت. اب یہاں ٹکرا رہی نا, اب ان کے لیے بھی کیا ہو رہا, اب امام سے ٹکرا رہی ہے تو اب کیا کریں گے؟ بولے نہیں یہ دعا کے طور پر پڑھا تھا. ٹھیک ہے تو دعا کے طور پر پڑھے گا؟ ایسا کیسا آپ نے نہیں پڑھتے ایسا, کیوں نہیں پڑھ, یہ پڑھ, پڑھے گا نہیں پڑھے گا, کون پڑھتا ہے؟ کیوں یہ خلیفہ راشد نہیں ہے؟ روایت ایک دم صحیح ہے. اگر ضعیف بولتا ہے امام مالک کی روایت ضعیف ہے, آپ دوسری طرف سے گلا پکڑو اس کا, آپ بولتے نا مدینہ کے ہیں, اتنے قریب تھے, یہ تھے, سب تھے, تو قریب تھے کہ نہیں تھے وہ؟ پھر ان کی روایت ضعیف, پھر آپ کا یہ بولنا کہ حدیث ضعیف نہیں ہوتی, راوی ضعیف ہوتا, کہاں گیا آپ؟ امام مالک ہے نا یہ, کیوں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عمل سے ثابت ہوا کہ تیسری رکعت میں پڑھ سکتے ہیں, قیرت کر سکتے ہیں, تیسری رکعت میں پڑھ سکتے ہیں. اب اس میں آپ نے غور کیا یا نہیں کیا, دیکھیے ہاں, قصار مفصل تیسرے پارے کی کچھ صورتوں کو بولتے ہیں, قصار مفصل کچھ صورتیں ہیں تیسرے پارے کی, علماء نے بتایا کہ یہاں سے یہاں تک ہیں, الحاکم التکاثر یا کچھ صورت سے آگے تک ہے اس میں. ہاں ہاں وہ آگے آ گئے, آگے آ گئے تو قریب ہو گئے, یہ نہیں کہ وہاں ٹھہرے تھے, وہ پیچھے ٹھہرے تھے, لیکن اس سے معلوم ہوا کہ وہ قریب ہوئے, تو کسی مصلحت کی وجہ سے مقتدی قریب بھی ہو سکتا ہے, کسی مصلحت کی وجہ سے قریب ہو سکتا ہے. بہرحال یہاں آپ دیکھیں گے الفاظ کیا ہیں, وہ کہہ سکتا ہے اگر یہ دعا ہے, آپ کہیں گے ٹھہرو, کیا ہے؟ فسمعتہ, ہاں ہاں, فسمعتہ قرأ بأم القرآن, میں نے سنا کہ وہ کیا پڑھ رہے تھے, ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ, وبهذه الآية, اور کیا پڑھ رہے تھے؟ وبهذه الدعاء, بطور دعا پڑھ رہے تھے؟ نہیں. تو اس میں لفظ پہلا کیا ہے؟ قرأ, دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں, قرأ بأم القرآن, انہوں نے پڑھا, قرأت کی, کس چیز کی؟ ام القرآن کی قرأت کی, اور وبهذه الآية, اور اس آیت کی قرأت کی. تو دو چیزیں ایسی ہیں اس میں جن سے معلوم ہوا کہ یہ صرف بطور دعا نہیں تھا, بطور قرأت تھا, کیونکہ لفظ اس کے لیے کیا استعمال ہوا ہے؟ قرأت. تو جیسے ام القرآن کی قرأت تھی, اس کی بھی قرأت تھی. دو, انہوں نے اس کو یہاں پر بطور دعا نہیں کہا, بلکہ لفظ کیا استعمال کیا؟ تو آیت پڑھنا کو کیا بولتے ہیں؟ قرأت. دعا مانگنا ہوا وہ؟ نہیں. تو یہاں آیت کی انہوں نے کیا کی تھی؟ قرأت کی تھی. سمجھ میں آیا؟ تو ہر طرف سے گلا, ہاں. تو بہرحال اس حدیث کو آپ پیش کریں گے ان لوگوں کی خدمت میں, ان لوگوں کے سر پر جو ہم کو کہتے ہیں کہ آپ خلفائے راشدین کی بات نہیں مانتے ہیں. ایسے اور بہت سارے مسائل ہیں, انشاءاللہ کسی درس میں مستقل طور پر ہم ایسا لیں گے, خلفائے راشدین اور مقلدین بھائی, پھر ہم لیں گے صحابہ کرام اور مقلدین, پھر ہم لیں گے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقلدین, پھر ہم لیں گے ائمہ اربعہ اور مقلدین, پھر ہم لیں گے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور مقلدین, پھر ہم لیں گے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی شاگرد, ان کا اختلاف. کتنے ٹاپک ہیں نا آپ کے پاس, آئیں گے آگے انشاءاللہ, آئے گئے, اب پہلے پہلے نہیں آتا تھا, اب آئے گا. تو اس حدیث میں اور پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ, اور یہ علمی بات, اس میں کسی کو ناراض ہونے کی ضرورت ہے؟ ناراض نہیں ہونا چاہیے, کوئی گالی گلوچ کر رہے ہیں ہم لوگ؟ باقی دوسرے تو کیا کہتے ہیں, یہ اہل خبیث ہیں, یہ انگریزوں کی اولاد ہیں, یہ شیطان کے انڈے ہیں, اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں. تو ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے, ہم کو علم کے سوا دوسرا کچھ آتا نہیں, آتا گالیاں ہمارا طریقہ نہیں. گالی وہ دیتا ہے جس کے پاس علم کی بات بولنے کے لیے رہتی نہیں. تو ہمارے پاس ضرورت نہیں, ہمارے پاس دلائل ہیں, ہمارے علماء نے ہم کو سکھایا ہے, ہم دلائل دیں گے. اب پھر غصہ آنا واجبی ہے, غصہ آنا واجبی ہے, لیکن غصہ آنا چاہیے آدمی کو. دیکھو جس آدمی کو معلوم ہو کہ نبی کی بات بتایا اس نے, اس کو نبی کی بات پہ چلنا ہے تو غصہ آئے گا, صحابہ کی بات بتایا صحابہ کی بات پہ چلنا ہے غصہ آئے گا نہیں, لیکن اس کو چلنا کسی اور کی بات پہ, اب اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے صحابہ کی بات پیش کی جائے گی تو اس کو کیا آئے گا؟ غصہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو کر رہا ہے اس سے ہٹا رہا ہے. تو یہ بات یاد رکھے, ہم کو تو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی لا کے بتا دے کتاب و سنت کی بات, ہم لوگ بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو بھی توفیق دے. تو ہم تو یہی دعا کریں گے اس کے لیے. بہت سارے لوگ آتے ہیں اور بتاتے ہیں, اب ایک بھائی بتانے لگے کہ فلاں صاحب بتا رہے ہیں دیکھیے کہ دو سجدوں کے بیچ میں بھی رفع الیدین ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں, حدیث میں ہے تو آپ لوگوں کو کرنا چاہیے. اب ایسا بھی پوچھیں گے لوگ آپ کہ بتاؤ دو سجدوں کے بیچ میں رفع الیدین ہے پھر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہاں ایک تو یہ ہوا شریف جواب ایک دم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ کرنے کا ثبوت نہیں ہے, کبھی کبھار کا ثبوت ہے, اور بعض علماء نے بعض محدثین نے تو اس کو قبول بھی نہیں کیا, شاذ کہا ہے. تو یہ ہم آگے بحث میں دیکھیں گے, ابھی نہیں رفع الیدین کے اوپر دیکھیں. لیکن مان لیجئے اب ایسا پکڑ کے چلتے ہیں, ہم اسے کہیں گے کہ دو سجدوں کے بیچ میں رفع الیدین ہے تو کرنا چاہیے. وہ کہے گا ہاں کرنا تو چاہیے. کیوں کرنا چاہیے بھائی؟ ارے حدیث ہے. مطلب بھائی صحیح ہے کہ نہیں ذرا بتاؤ. ارے ایک دم پکی حدیث ہے, کرنا چاہیے تو ذرا کرو. تو مطلب میں کرنا چاہیے, مسلمان کون ہے میں کہ تو؟ نبی کا عمل ہے, صحیح حدیث ہے, پکی ہے, کرنا چاہیے. میں تجھ کو کب سے معلوم پڑا؟ بہت پہلے سے. کرنا پھر تو آپ یہ کیجئے, اس کے ساتھ بحث مت کیجئے. مطلب گلے میں ہاتھ ڈالی, بہت اچھی, بہت بہت شکریہ, چل جا رہا تو کر کے بتا, امام کے پیچھے کھڑے ہو بتا ان کو, میں بھی بولتا ہوں دیکھو یہ کر رہا سنت پہ عمل کر رہا ہے. کرے گا وہ نہیں تو کیوں میرے سے کیوں کروا رہا؟ پہلے خود کر اس کے بعد آگے بول. آپ اس کو ایسا کیجئے. ہمارے بھولے بھالے لوگ کیا کرتے ہیں, دیکھنا پڑے گا. اچھا آپ دیکھنا پڑے گا, پھر وہ کیا کرتا ہے سوار ہو جاتا آپ کے اوپر. آپ ایسا مت کرو. آپ بولے ثابت ہے, ہاں تو بولے کرنا بھی. اگر ثابت ہے تو کر. بولے نہیں آ پہلے حدیث ہونا, تو حدیث پہ عمل, نبی کی بات پہ عمل نہیں کر رہا اور ہم کو کروا رہا ہے. تو جب تیرے نزدیک یہ صحیح نہیں تو ہم سے کیوں کروا رہا؟ اب دوسری طرف سے پکڑو اس کو, یعنی تو امام کا مقلد ہے اس لیے تو نہیں کرے گا. تو جو چیز تیرے نزدیک صحیح نہیں ہے وہ ہم کو کرنے بول رہا, گناہگار کیوں ہو رہا؟ تیرے نزدیک تو یہ صحیح نہیں ہے نا کہ حدیثوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں. تیرے نزدیک تو امام کی تقلید ہے, تو پھر ہم کو کیوں عمل کروا رہا اس کے اوپر؟ تو پھر ہم اس پر عمل کرتے ہیں. تو اس سے پہلے کتنے آ رہے رفع الیدین؟ تو سجدے میں گیا تو اتنے سجدے سے شروع کرتا کہ نماز, وہ ثابت ہے نا؟ ٹھیک ہے. سجدے سے پہلے کیا ہے؟ رکوع. رکوع کے پہلے آخر دونوں رفع الیدین ہیں, وہ بھی معلوم ہے, وہ ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ بھی ثابت ہے. تو بولے پہلے وہ کرنا اس کے بعد اس پہ جانا. وہ تو کر رہا نہیں, سیدھا سجدے سے نماز شروع کر رہا ہے. تو بہت سارے لوگ, افسوس کی بات یہ ہے کہ نبی کی حدیث کو دوسروں کے لیے پیش کر کے ان کو بتاتے ہیں جنگ جیتنے کے لیے, لیکن خود عمل کی توفیق نہیں ملتی ہے. جب میرے لیے وہ عمل ہے, میرے لیے دلیل ہے, تو تیرے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو کون سے نبی کو مانتا ہے اس کو اسی پوچھیے آپ. تو کون سے نبی کو مانتا ہے؟ بولے کیا بات کر رہے ہیں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا نا, یہ حدیث کس کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں عمل کروں کیا؟ ہاں کر. تو کیوں نہیں؟ بولے میں امام کو مانتا ہے. تو بولے نبی کو نہیں مانتا, امام کو مانتا اس لیے امام کی مانتا, نبی کی مانتا نہیں تو نبی کو مانتا ہی نہیں. یعنی امام کی ماننا اور امام کو بھی ماننا, اور نبی کو ماننا نبی کی نہیں ماننا. کیا کر رہا ہوں؟ تو اس کو آپ اگر واقعی اس کا کرنٹ جاری ہے تو بلب جلے گا, اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں واقعی بات تو صحیح ہے. لیکن اگر بالکل سرکش قسم کا ہو اور دھیٹ ہو تو کچھ نہ کچھ راستہ نکالے گا اور فرار اختیار کرے گا. یہ ایمان ہی ہے جو آدمی کے علم کو مفید بناتا ہے. علم مفید کب بنتا ہے؟ جب آدمی کے اندر واقعی ایمان ہو اور عمل کا جذبہ ہو. عمل کا جذبہ نہیں ہو تو آدمی پھر کیا کرتا ہے؟ یہود کی طرح سے کچھ نہ کچھ راستے نکالتا ہے, بتا رہے گایا ذبح کرو. بولے کیسی ہونا؟ ایسی ہونا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اور پوچھو ذرا کیسی ہونا. عمل نہیں کرنا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ بحث مباحثہ کرتا ہے. تو ہمارا گفتگو کرنا عمل کے لیے ہونا چاہیے, صرف بحث کے لیے نہیں. تو اس حدیث سے, اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مغرب میں بھی تیسری رکعت میں بھی امام سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ پڑھ سکتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک آیت کے بقدر بھی پڑھنا ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں اس میں دو حوالے دیے ہوئے ہیں, کیا ہیں؟ سورہ کا بھی حوالہ اور حدیث کا بھی ہے. دیکھیے یہ دو حوالے اس اعتبار سے ہیں کہ ایک حوالہ, دو نسخے ہیں یا دو موطا کے حوالے ہیں. ایک ہے سلیم الہلالی کی تحقیق سے, سلیم الہلالی شیخ الالبانی کے شاگرد ہیں, وہ ان کی تحقیق سے ایک نسخہ ہے جو یہاں پر ہے اردو والے میں, موطا بتحقیق سلیم الہلالی, اس میں 181 نمبر پر ہے اور موقوف ہے. اور دوسری ہے اعظمی کی تحقیق سے. تو یہ دو الگ الگ کتابیں ہیں, دونوں کا حوالہ اس میں موجود ہے. تو یہ دونوں بھی موطا میں ہیں اور روایات کے نمبر لگانے کے اعتبار سے مختلف کتابوں میں فرق ہو سکتا ہے. مسلم مثال کے طور پر آپ دیکھیں تو مسلم کی ایک عالمی ترقیم, ترقیم اس کو کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ ترقیم, ترقیم تو رقم اس کو کہتے ہیں. رقم کے معنی, رقم کا مطلب کیا؟ رقم کا مطلب ہوتا ہے نمبر. رقم الحاطف کیا مطلب ہے؟ موبائل نمبر. حاطف کا مطلب دور سے آواز آنے والی ہے, موبائل کے جو ٹیلی فون ہے. حاطف غیبی سے آواز آئی, پکارنے والا, آواز کرنے والا, تو حاطف اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو رقم الحاطف موبائل نمبر, تو رقم کا مطلب نمبر. ہمارے رقم گنتی, وہ کون سی گنتی؟ خاص گنتی ہمارے یہاں. رقم لاؤ, رقم وصول کرو, تو پیسوں کی گنتی کو ہم کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں پر؟ رقم. لیکن عربی زبان میں رقم گنتی کو کہتے ہیں, اور اسی طرح سے ڈیزائن وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے وہ. بہرحال تو یہاں پر دو نمبر اس کے ہیں. تو ابھی مثال کے طور پر صحیح مسلم ہے تو اس کی ایک ترقیم ہے, پہلی دوسری تیسری روایت اس طرح سے, اور ایک ترقیم ایسی ہے جیسے محمد فؤاد عبد الباقی نے جو اس کی تحقیق کی ہے, انہوں نے کیا کیا ہے, امام مسلم کا طریقہ اس کو سمجھ لیجیے. امام مسلم کا طریقہ کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ, پوری سند کے ساتھ دیں گے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث, پھر وہ حدیث تھوڑے 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 فرق کے اعتبار سے اور روایتیں اس میں آئی ہیں. تو امام مسلم کیا کرتے ہیں, ایک ساتھ وہ سارے طرق پیش کرتے ہیں. کسی کے پاس صحیح مسلم ہو تو اس کو دیکھیے. اب انہوں نے کیا کیا, محمد فؤاد عبد الباقی نے کیا کیا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک کے بعد ایک جتنی روایتیں آتی ہیں ان سب کو ایک نمبر دے کر, پھر اس میں جیسے 250-1, 250-2, 250-3, پھر اس کے بعد جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث آ رہی ہے اس کو دیں گے 251, پھر اس کے بعد 1, 2, 3, 4, 5. تو امام مسلم کا یہ طریقہ ہے کہ ایک ہی حدیث مختلف طرق سے, ایک ہی صحابی سے کئی حدیثیں نقل کرتے ہیں, الفاظ کے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ میں, جیسا جیسا ان تک حدیث پہنچی ہے وہ ساری ایک جگہ دیتے ہیں تاکہ ان سب کو پڑھ کے معنی واضح ہوں. تو اب نمبر اس میں کیا ہو جائے گا, ایک تو امام مسلم نے تو نمبر دیے حدیثوں کے, امام مسلم نے دیے, پچھلی حدیث کی کتابوں میں نمبر حدیثوں کو دیتے تھے؟ نہیں, نمبر نہیں دیے جاتے تھے, وہ بڑا ہا کر کے آگے سے حدیث شروع کرتے ہیں. حدثنا, کو سمجھ میں آتا ہے نئی حدیث شروع ہو رہی ہے, پھر اس کے بعد پوری حدیث ختم ہوئی, پھر اخبارنا, ایسا شروع کرتے ہیں, نمبر نہیں ہوتے ہیں اس میں. لیکن اس زمانے میں پبلک کو ڈھونڈنے کے لیے, حوالے کے لیے, جن لوگوں نے نئے سرے سے پرنٹ کیا کتابوں کو, وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو نمبر دیتے ہیں. اب جس آدمی نے اس کو پرنٹ کروایا, اب وہ عالم جب اس کی تحقیق کر کے فائنل اس کی کاپی دیتا ہے پرنٹنگ کے لیے, تو اب وہ نمبر جو بھی دیتا ہے تو اب کیا ہو جاتا ہے, اس میں فرق ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. دیکھیں یہ چونکہ یہ موضوع سے متعلق چیز ہے, اس کو سمجھیے آپ. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا, یہ 181 آ رہا, یہ 259, کہاں یہ نمبر, کہاں وہ, ایسا فرق کیوں ہوا؟ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک مثال کے طور پر ایک کتاب ہے جیسے معطا ہے مثال کے طور پر. اب ایک عالم کیا کرے گا, معطا کی مرفوع روایات کی نمبرنگ الگ کرے گا. دیکھیے کیوں الگ الگ کیوں ہوتا ہے, معطا کی جتنی مرفوع, مرفوع کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ سمجھنا آپ کو ہمیشہ ضرورت تکلیف دکھتا رہے گا جس کو نہیں معلوم ہے اس کو, تو وہ اس کو سیکھ لیں آپ جو کورس ہمارا اس سے پہلے ہوا, انشاءاللہ واپس وہ کورس ہوگا. جو لوگ اٹینڈ نہیں کیے ہیں ان کے لیے پھر سے ہوگا, لیکن دوسری مرتبہ تھوڑا مشکل ہوگا وہ, اس لیے کہ اس میں مواد زیادہ ہوگا انشاءاللہ. تو اب مرفوع روایتوں کے نمبر وہ الگ دیں گے اور موقوف روایتوں کے نمبر الگ دیں گے, تو اس طرح سے بھی نمبرنگ کیا ہو جاتی ہے الگ. اور ایک وجہ اس کی دیکھیے کیا ہے, جیسے مثال کے طور پر فتح الباری ہے یا محمد فؤاد عبد الباقی کا جو نسخہ ہے بخاری کا, امام البخاری کیا کرتے ہیں, ایک ساتھ ایک روایت ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک روایت میں کئی باتیں ہوتی ہیں, ایک بات ہوئی پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی کہا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا. ایک حدیث صحابی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا کہا نماز کے بارے میں, پھر آپ نے یوں بھی کہا روزے کے بارے میں, پھر آپ نے یہ بھی کہا مہمان کے بارے میں. تو اب ایک حدیث میں کتنے ٹاپک آئے؟ اب حدیث تو ایک ہی ہے, لیکن جو تحقیق کرنے والا ہے, تحقیق کرنے والا کا مطلب یہ نسخے ادھر ادھر سے جمع کر کے چیک کر کے فائنل نسخہ پیش کرنا, وہ جو محقق ہوتا ہے جو پرنٹنگ کے لیے چھوڑتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, کبھی اس حدیث کو ایک ہی نمبر رکھتا ہے, چونکہ ایک صحابی سے ایک حدیث آئی اس لیے ایک. کبھی کوئی کیا کرتا ہے, چونکہ اس حدیث میں تین ٹکڑے ہیں بڑے بڑے اور تینوں بھی ٹاپک کیا ہیں الگ, اس کو ایک نمبر دے گا, اس کو ایک نمبر دے گا, اس کو ایک نمبر دے گا. اب جس نے پرنٹ کیا ایک ہی نمبر سے, اب اس کے سارے آگے کے نمبر کیا ہو گئے, بدل گئے. اور جس نے تین نمبر ایک حدیث کو دیا, تین ٹکڑوں کو الگ الگ نمبر دیا, اس کے نمبر کم ہوں گے کہ زیادہ؟ زیادہ ہوں گے. تو اس سے کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, اس میں زیادہ حدیث ہے اس میں کم. دیکھو اہل حدیث کی حدیث زیادہ ہے, اس میں بڑھا دی انہوں نے اپنی طرف سے یا گھٹا دی انہوں نے اپنی طرف سے, سمجھ میں آ رہا ہے کیوں ہوتا ہے ایسا؟ تو آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ نمبروں کا فرق کیوں ہوتا ہے. اس لیے کبھی انشاءاللہ حدیث کے تعلق سے مختصر کوئی درس اگر ہو یا ہمارا وہ کورس ہوگا تو اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے, دیکھو یہ نسخہ ان کا ہے اس میں نمبر ایسے کیوں ہو گئے, اور یہ دیکھو یہ دوسرا نسخہ ہے بخاری کا اس میں نمبر ایسے کیوں ہو گئے, تاکہ آپ بول سکیں ہاں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ایسا نمبر ایسے ہوئے تھے اس کے اندر, چلتا ایسا ہے. اور میں دوسروں کے بھی نمبر بتاؤں گا کہ ان کے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی. اس میں کچھ سوالات ہیں, میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. سوال ہے کہ اگر امام رکوع میں ہو تو مقتدی کو کس حال میں رکعت ملتی ہے, واضح کریں. دیکھیے اس سلسلے میں علماء کے مابین اختلاف ہے. بعض علماء کے نزدیک ایک آدمی کو رکوع ملے تو اس کو رکعت نہیں ملتی ہے, اور بعض علماء کے نزدیک ایک آدمی کو رکوع مل جائے تو رکعت مل جاتی ہے. اس اختلاف کا مدار کس چیز پر ہے؟ اس اختلاف کا مدار اس چیز پر ہے کہ سورہ فاتحہ اس نے پڑھی یا نہیں پڑھی. چونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے, لہذا وہ علماء جو اس حدیث کے قائل ہیں ان کے نزدیک اگر سورہ فاتحہ نہیں ملی تو چونکہ نماز کا رکن ہے, نماز کے لوازمات میں سے ہے, لہذا وہ آدمی براہ راست رکوع میں چلا گیا تو اس کی رکعت نہیں ہوئی, ایسا کچھ علماء کہتے ہیں جن میں امام البخاری بھی ہے. دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں, رکوع مل گیا تو رکعت مل جاتی ہے. عام محدثین عام فقہا اسی پر ہیں, عام فقہا اسی پر ہیں. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ایک نہیں ہے. ان کی دلیل پہلی ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. ابو بکرہ دوسرے دونوں الگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ابو بکرہ رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے آئے اور دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہیں, تو انہوں نے صف میں آنے کے پہلے مسجد کے دروازے ہی میں رکو میں چلے گئے امام کے ساتھ, اور پھر رکو ہی میں چل کے آئے اور آگے صف میں مل گئے, تو دوڑ کے آئے اور سب سے باہر رکو کیا اور چل کے آ کے رکو میں شریک ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا کہ کون ہے جو ایسا ایسا جس نے کیا, تو انہوں نے کہا کہ میں. اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ ان کا ارادہ رکعت پانے کا تھا, ان کا ارادہ, انہوں نے ایسا کیوں کیا, رکعت پانے کے لیے, معلوم ہے ایسا رکعت ملتی ہے اس لیے تو انہوں نے ایسا کیا کہ رکوع کے ساتھ شریک ہو گئے تو رکعت ملتی ہے, تو انہوں نے ایسا اس لیے کیا. آپ نے کہا زادک اللہ حرصاً ولا تعد, اللہ تعالی تیری حرص کو بڑھائے, واپس ایسا مت کرنا. اس سے علماء نے دلیل لی کہ ان کی نماز ہو گئی, اگر نہیں ہوتی تو آپ کہتے تیری نماز نہیں ہوئی, ارجع فصلی فانک لم تصلی. بعض لوگوں نے کہا ان کو معلوم نہیں تھا اس لیے پہلی بار میں چھوڑ دیا, ہم کہیں گے کہ وہ تین بار جو بھیجے تھے اس کو معلوم تھا. علماء نے کیا استدلال کیا, انہوں نے کہا دیکھیے وہ جو صحابی تھے تین بار واپس بھیجا, جا نماز پڑھ, تیری نماز نہیں ہوئی, تو نے نہیں پڑھی نماز, وہ جا کے پڑھ کے آئے, پھر کہا واپس جا, پھر جا واپس جا, تین بار ہوا. پھر انہوں نے کیا کہا, اللہ اگر اس سے اچھی نماز میرے کو آتی نہیں آپ بتاؤ میرے کو کیسی نماز پڑھنا چاہیے. پھر آپ نے کہا جب تم نماز کے لیے کھڑا ہو تو ایسا ایسا پڑھ. تو ان کو بھی تو معلوم نہیں تھا نا, تو معلوم نہیں تھا پھر واپس کیوں بھیجا, تو معلوم ہوا کہ معلوم نہیں ہوا تب بھی پڑھا تو بھی نماز نہیں ہوتی. تو یہاں پر یہ عذر صحیح نہیں ہے, معلوم نہیں تھا ان کو اس لیے ہو گیا, نہیں, ان کو واپس بولتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دو, یہ مقام تعلیم ہے, یہاں چھپا نہیں سکتے مسئلے کو, اس لیے کہ نبی پر کیا لازم ہے, حق کو واضح کرنا, اور یہاں اگر یہ مسئلہ ہے کہ رکعت نہیں ہوتی ہے تو آپ بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے, ان کے لیے نہیں کم سے کم دوسروں کو تو بتائیں گے کہ آئندہ ایسا ایسا ہوا تو ایسا نہیں ہوتا ایسا ہوتا. تو آپ اس مرتبہ بھی آپ خاموش رہیں, آپ نے ان کو وہ رکعت دہرانے کے لیے نہیں کہا. اس لیے وہ علماء جو رکوع کی رکعت کے ملنے کے قائل ہیں ان کا یہ استدلال ہے. ایک روایت میں زیادتی ہے, اب یہ بڑا ہو جائے گا, ایک روایت میں زیادتی ہے کہ آپ نے ان سے کہا, یہ بھی زیادہ کہا کہ جو تمہاری نماز پا لی تم نے اس کو ادا کرو اور جو تمہاری رہ گئی اس کو پورا کرو. اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا, دیکھو بولے نا, یعنی جو رہ گئی وہ پوری کر, تو تیری ایک رکعت رہ گئی ہے اس کو پورا کر. لیکن یہ ضعیف ہے, یہ صحیح روایت صحیح نہیں ہے, خود مجموع زواد میں حیتمی نے بھی اس کو ذکر کیا اور یہ روایت صحیح نہیں ہے. تو یہ روایت اس سلسلے میں دلیل ہے کہ رکوع سے رکعت مل جاتی ہے. نمبر دو, سنن ابی داؤد میں بھی اور اس کے علاوہ بھی کتابوں میں ایک روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو آدمی آئے اور امام کو قیام میں پائے وہ شریک ہو جائے قیام میں, وہ قیام کرے, جو رکوع میں پائے وہ رکوع کرے, جو سجدے میں پائے وہ سجدہ کرے, اور سجدے کو شمار نہ کرو اگر رکوع نہ ملے. سجدے کو شمار, سجدہ گنو مت اگر رکوع نہیں ملا بھی. تو اب آپ پوچھئے رکوع ملا تو فرق کیا ہوا, اگر رکعت نہیں مل رہی تو گننے کا مطلب کیا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ رکوع مل گیا تو سجدہ بھی مل گیا, یعنی رکعت. اچھا رکعت کو رکعت کیوں بولتے ہیں؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ رکعت کا لفظ آیا کہاں سے, وہ رکوع سے ہے, قرت سے, قراءہ رکعہ, قاف ہے ہی نہیں اس میں, رکعہ اور رکعہ رکوع رکوع جو لفظ آیا ہے. اسی لیے جو قنوت نازلہ ہوتی ہے اس میں صحابی کے الفاظ ہیں فلما قام من الرکعت الاخرہ, آپ جب آخری رکعت سے کھڑے ہوئے تو آپ نے قنوت کیا. لفظ کیا ہے؟ فلما قام من الرکعت الاخرہ, جب آپ آخری رکعت سے کھڑے ہوئے تو آپ نے کیا کیا, ہوتے آپ کھڑے آخری رکعت سے, ہوتے کہ نہیں ہوتے, آخری رکعت کے بعد کیا کرتے آپ, سلام پھیرتے کہ کھڑے ہوتے, لیکن یہاں رکعت کا لفظ کیوں آ رہا ہے, رکوع کے اعتبار سے آ رہا ہے, تو معلوم ہوا کہ رکوع کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے, وہ رکوع ہی کی وجہ سے رکعت ہے, کہ یہاں تک رکعت ملتی ہے اس کے آگے نہیں, اسی لیے حدیث میں کیا ہے, اگر رکوع نہ ملے تو سجدے کا شمار مت کرو, تو اگر ثواب سجدے کا ملتا ہے تو اگر رکوع نہیں بھی ملا تو ملے گا کہ نہیں ملے گا. ایک آدمی آیا سجدے میں شریک ہوگا امام صاحب کے ساتھ, رکوع نہیں ملا, کیا سجدے کا ثواب ملے گا کہ نہیں, تو شمار مت کرو کا مطلب کیا ہے, اس کو رکعت نہیں ملے گی, کیونکہ آدمی خود گنتا ہے میری کتنی ہوئی, گنتا ہے کہ نہیں گنتا ہے, وہ آدمی گنتا ہے تو اس کو گننا نہیں, اس کو چھوڑ دو, اس کو گنو مت, کیونکہ تم کو کیا نہیں ملا ہے. تو یہ ایک دلیل ہوئی. تیسری دلیل, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی کے ساتھ مسجد میں گئے اور امام رکوع میں تھا, رکوع میں شریک ہوئے, جب نماز ہو گئی امام سلام پھیرنے لگا, تابعی اٹھنے لگے, انہوں نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیا, کہا قد ادرکت, مل گئی تجھ کو. تو صحابی کون ہے, عبداللہ بن مسعود. تو یہ معلوم ہوا کہ صرف ہم کو نہیں سمجھ رہا, صحابی کو بھی یہ سمجھتا تھا کہ رکعت مل, رکوع مل جانے سے رکعت ملتی ہے. اور بھی اس پہ مزید بحث اور روایات دیکھی جا سکتی ہیں, اتنا یہ ہے. سوال ہے کہ مقلد بھائی ہم کو پوچھتے ہیں فلاں فلاں مسئلہ بغیر تقلید کے ثابت کرو, تو ان کو کیسے جواب دیں, تو آپ بھی کئی طریقے ہیں اس کے ہینڈل کرنے کے. ایک تو یہ ہے کہ آپ ان سے کہیں ٹھیک ہے چلو ہمارے علماء کے پاس, یہ سب سے اچھا طریقہ ہے, سب سے سیف ہے, اس سے آپ کا بھی علم بڑھے گا اور اس کا بھی, اور وہ نہیں آئے گا تو آپ بول سکتے دیکھو آ رہے نہیں, تو مطلب اگر بحث بند ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ آپ پہلے لکھ کے دے دو کہ آپ ہر مسئلہ امام ابو حنیفہ سے ثابت کریں گے. آپ کس کی تقلید کرتے, امام ابو حنیفہ کی. امام ابو حنیفہ کے ساتھ ساتھ امام شافعی کی تقلید کر سکتے کیا, نہیں. تو آپ لکھ کے دے دو سوائے امام ابو حنیفہ کے ہم سارے, کسی کی بھی نہیں تقلید کرتے ہیں, تو ہم سارے مسائل امام ابو حنیفہ سے ثابت کریں گے کسی اور سے نہیں. آپ تیار اس کے لیے, بولیں نہیں, تو بھی ہم بھی تیار نہیں ہیں. جب آپ اپنی جس دعوے میں آپ پکے نہیں ہیں تو ہم آپ سے بحث ہی نہیں کرنا چاہتے, وغیرہ نہیں آپ کا دعویٰ ہے نا, تو ہم کہیں دیکھیں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ کتاب و سنت میں سب کچھ ہے, کچھ بالکل واضح ہے کچھ واضح نہیں ہے, ہر آدمی کو سمجھ میں آتا ہو نہیں, کچھ باتیں ہر آدمی کو سمجھ میں آتی ہے, کچھ آدمی کو تھوڑا سا دھیان سے دیکھنا پڑتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے. اسی لیے حدیث میں کیا ہے, جب حاکم اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد صحیح نکل آئے تو کیا ہے, اور اگر خطا کر جائے تو, تو معلوم ہے کہ اجتہاد بھی دین میں ہے. تو کچھ مسائل کلم کھلا ثابت شدہ ہوتے ہیں, جیسے کچھ مسائل ہم نے دیکھے ابھی, اور کچھ مسائل میں کیا کرنا پڑتا ہے, اجتہاد کرنا پڑتا ہے. تو اجتہاد کتاب و سنت کے مطابق ہے تو صحیح, اور نہیں ہے تو نہیں, اگر صحیح نہیں ثابت نہیں ہوتا ہے تو ہم نہیں مانتے اس کو. تو آپ یہ کہتے ہو کہ کتاب و سنت میں آپ لکھ کے دے دو کتاب و سنت میں سب نہیں ہے, تو پھر کہاں ہے, امام ابو حنیفہ کے پاس ہے, امام شافعی کے پاس ہے, وہ لکھ کے دے دو, آپ یہ لکھ کے دے دو کہ امام ابو حنیفہ کے اقوال میں سارے مسائل کا حل ہے. اگر وہ بولتا ہے کہ ہاں تو پوچھو آپ اس کو بلڈ ڈونیشن کا کیا حکم ہے بتاؤ امام ابو حنیفہ سے, اور نماز میں اگر موبائل بجنے لگے تو اس کو بند کرنے کا امام ابو حنیفہ کیا بولتے ہیں, بولے ان کے زمانے میں تھا گیا, بولے تم تو بولے ابھی. تو یہ ہم کو بھی معلوم ہے کہ ایسے مسائل کے لیے کتاب و سنت میں لفظاً لفظاً نہیں آئے گا, غور و فکر کر کے نکلے گا. وہ گھوڑے اور اونٹ پہ بیٹھ کے دعا پڑھتے تھے, ہم بائک پہ بیٹھ کے پڑھیں گے, یہ نہیں آئے گا بائک پہ بیٹھتے وقت یہ دعا پڑھنا, ایسا آئے گا جامع وہاں پہ بیٹھے تو ایسا کرے, فراری میں بیٹھے تو ایسا پڑھے, حدیث میں آئے گا ایسا, وہ سواری پہ ہے تو یہ بھی سواری ہے. تو اب ایسا مسئلہ اخذ کیا جائے گا, تو آپ اتنا سمجھانے کی بجائے آپ کیا کرو, دوا خانے میں چلو کبھی نہیں آئے گا. جو آدمی ہر مسئلے کو خود ہینڈل کرتا ہے اس کا ہینڈل خراب ہو جاتا ہے. سوال ہی ہے, اور دیکھیے بہادری سے زیادہ اچھا عقل مندی. جان کس میں بچتی؟ ہاں جہاں بہادری چاہیے وہاں خامخا کی دور اندیشی فائدہ, جہاں بہادری چاہیے وہاں بہادری چاہیے. یہاں ٹھہرنا پڑے گا, ٹھہرنا پڑے گا, ٹھہرو ادھر آتا بول کے آپ عقل مندی دکھائیں گے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھہرو نا, میں آیا ابھی, آیا ابھی. سوال ہے کہ آج جمعہ میں کسی مسجد میں ایک مفتی صاحب نے خطبے میں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو گھونسا مارا اور ملک الموت کی آنکھ باہر آ گئی, کیا واقعہ صحیح ہے؟ صحیح ہے, صحیح ہے, صحیح بخاری میں ہے, ہوا ایسا. لیکن ملک الموت انسان کی شکل میں آیا, کہا تیار ہو جا مرنے کے لیے, تو انہوں نے کہا دے دیا گھونسا ایک, تو آنکھ باہر نکل گئی. اللہ کے پاس گئے فرشتہ, کہا اللہ دیکھ کیسا تیرا بندہ ہے. تو پھر اللہ نے پھر سے فرشتے کو بھیجا اور پھر ان کو سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے, یہ نہیں کہ جیسے کوئی آدمی گنڈا کسی کو کہے آ گیا تیرا بھی آخری وقت. تو اس طرح سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سمجھے کوئی انسان ہے, اس کو دھمکی دے رہا, مار رہا ہوں تو آگ ہی باہر نکل گئی. کیونکہ کس کی شکل میں آیا تھا فرشتہ؟ تو ظاہر بات ہے جب انسان کی شکل میں آیا تو انسان جیسا حال بھی اس کا ہوگا. لیکن بعد میں جب فرشتے نے آ کے بتایا کہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور آپ کا وقت آ گیا, جینا ہے تو جیو, پھر اس کے بعد موت آئی ہے. تو نے کہا کہ پھر میں جی کے کروں گی, مطلب اللہ کی طرف سے اگر ہے تو سب سے اچھا اللہ ہی کے پاس جانا ہے. پھر ان کی روح قبض کی گئی. بہت سارے لوگ ایسی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں, ان کی عقل میں آتی نہیں. جس کا جتنا بڑا برتن ہوگا اس میں اتنی چیز سمائے گی. اس میں کیا پرابلم ہے؟ فرشتہ بغیر اجازت کے آیا. حدیث میں کیا ہے؟ کوئی آدمی اگر کسی کے گھر میں جھانک کے دیکھے تو اس کی آنکھ پھوڑی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے بغیر اجازت کے آیا, تو کوئی جرم ہے نہیں. تو کوئی کہے کہ دیکھو ملک الموت کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آیا تھا نا, ان کو بتا کے آیا میں ملک الموت ہوں؟ نہیں, انسان کی شکل میں آیا نا, دیے انہوں نے آنکھ پھوڑ دی. اس سے پہلے بھی کیس ان کا ایک تھا کہ نہیں تھا؟ موسیٰ علیہ السلام ویسے تھے, کیونکہ انہوں نے دیکھا قبطی ہے اور بنی اسرائیل میں سے ایک ہے, لڑ رہے لڑ رہے لڑ رہے, انہیں پکارا ان کو بچاؤ, تو انہوں نے جا کے اس کو ایک مارا تو ہمیشہ کے لیے چپ ہو گیا ہو. تو ایسے تھے وہ. تو ظاہر بات ہے کہ ملک الموت کے ساتھ بھی کوئی عجیب چیز نہیں ہے, تو کوئی عجیب چیز نہیں ہے. تو ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام یعنی غصے والے تھے. ہاں یہ اور بات ہے کہ ان کا غصہ شریعت کے دائرے کے باہر نہیں ہوتا تھا, وہ نبی تھے, لیکن ہر ایک کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ الگ ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام میں تھوڑا اس طرح کا جذبہ تھا. سوال ہے کہ کیا اہل حدیث بخاری اور مسلم کی ساری حدیثوں پر عمل کرتے ہیں؟ اگر صلاۃ رسول کتاب میں 84 حدیث ضعیف اور 14 حدیث موجود ہیں تو صحیح حدیثوں کا دعویٰ کہاں سے کہاں سو جاتا ہے, کھو جاتا ہے کہ سو جاتا ہے؟ جو دونوں بھی صحیح ہو سکتے ہیں. دیکھیے اہل حدیث کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اہل حدیث کے ہر عالم کی ہر بات صحیح ہے. اہل حدیث کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں صحیح ہیں. اہل حدیث یہ مقام کسی اور کو دیتے؟ اماموں کو نہیں دیتے, تو بعد کے لوگوں کو دیں گے. تو اہل حدیث کا کوئی عالم غلطی کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے, وہ انسان ہے, اس کی تحقیق غلط بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے چاروں اماموں سے ہمارے عالم ہیں, چاروں عالم جو ہیں چاروں امام وہ سارے ہمارے اہل حدیث کے علماء ہیں, تو ان سے بھی غلطی ہوئی ہے, ہو سکتی ہے. تو ہم یہ مان کے چلتے ہیں, جو آدمی کہتا ہے اماموں کی ماننا چاہیے, کیا وہ یہ مانتا ہے کہ اماموں سے غلطی نہیں ہوتی ہے؟ اب جو آدمی جاہل ہے ان میں سے تو مانے گا, لیکن واقعی جو عالم ہے وہ یہ مانتا ہے کہ اماموں سے بھی علمی خطا ہوتی ہے, تبھی تو امام ابو حنیفہ کے سارے فتووں پر ان کا عمل نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک انگلی ہلانے کا کوئی مسئلہ نہیں, ایک بار بھی نہیں اور کئی بار بھی نہیں ہے, ہی نہیں ان کے پاس, نہیں ہے ان کے پاس. بتائیے کوئی بتائے لا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے اشہد اللہ پہ اٹھانا الا اللہ پہ رکھنا, کہاں ہے؟ ہی نہیں کچھ. آپ پوچھئے, ابھی تو بہت آنا باقی ہے, ابھی پوری فائل کھولنے والی بات نہیں, تھوڑا ٹائم ہے, صبر تھوڑا. یہ کیا ہے مسئلہ بتاؤ, امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ مسئلہ بتاؤ کہ انگلی اٹھانا چاہیے اشہد اللہ پہ الا اللہ پہ, کہاں ہے؟ ہی نہیں ان کے پاس. اسی لیے بعض حنفی علماء نے سختی سے فیصلہ دیا کہ اگر کوئی تشاہد میں انگلی اٹھاتا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی. ایسے بھی علماء حنفی گزرے ہیں, نماز ہی ختم ہو جائے گی اس بات کے. حنفی نے کہا غلطی ہے, ایسا نہیں بولنا چاہیے. کیوں بولا انہوں نے ایسا؟ کہ ان کے پاس دلیل ہی نہیں, امام سے اس کا قول نہیں. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ اہل حدیث عالم اگر کوئی کتاب لکھتا ہے تو کیا اس میں غلطی نہیں ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے, بڑے بڑے علماء سے علمی خطا ہو سکتی ہے, تو قیامت تک کے ہر آدمی سے, ہر عالم سے غلطی ہو سکتی ہے. لیکن پھر آدمی, کوئی آدمی آ کے آپ سے کہے دیکھو عالم سے غلطی ہو سکتی ہے نا, ہاں پھر تمہارے عالم سے غلطی ہے, اس کی مت مانو. بولے غلطی ہو سکتی ہے ایک الگ چیز ہے اور ہوئی ایک الگ چیز ہے. آپ صرف ہو سکتی ہے بول کے ہم کو عالم سے ہمارے چھڑا نہیں سکتے. ویسے ہی جیسے ہم کہیں کہ یہاں پر فلاں جگہ پر چوری ہوئی ہے تو ہر آدمی چوری کر سکتا ہے, آپ نے کی ہے کر سکتے آپ, آپ گالی دے سکتے ہیں, آپ قتل کر سکتے ہیں, آپ مار سکتے ہیں, تو آپ نے کیا ہے آپ کر سکتے, کیوں آپ کے لیے ممکن ہے کہ نہیں چوری کرنا؟ بولے ممکن ہے, تو آپ نے کی ہے. ایک ہوتا ہے کہ کسی سے ہو سکتا ہے اور کسی سے ہوا ہے, دونوں میں فرق ہے. ثبوت میں ہو سکتا ہے کو پیش کر سکتے, ہو سکتا ہے کو پیش نہیں کیا جا سکتا, کیا بتانا پڑے گا. یہ ہمیشہ یاد رکھیے, ہو سکتا ہے دلیل بنے گا نہیں, ہوا دلیل بنے گا. تو اہل حدیث عالم اگر کوئی کتاب لکھتا ہے صلاۃ رسول, آپ یہ بتائیے ان سے, آپ یہ پوچھئے جو آدمی بتائے صلاۃ رسول میں اتنی حدیثیں ضعیف ہیں, وہ پہلے بیچارے پڑھتے تھے لوگ, آپ ان سے کہیے کہ صلاۃ رسول کی حدیثیں ضعیف ہیں, یہ کس عالم نے بتایا, مقلد نے یا اہل حدیث نے؟ بولے اس کو, یہ اہل حدیث کی شان ہے, آپ کیا ہیں کیا ایسا, ایک بولا تو دوسرے ہاں, ہمارے ایسا نہیں ہے. اگر ایک ہمارا کچھ بولتا ہے تو دوسروں کے کان کھڑے ہوتے کیا بول رہے ہیں. اور آپ نے کئی اجتماعات میں دیکھا سٹیج پر ایک اہل حدیث عالم بیان کرتا ہے, دوسرا عالم اس کے بعد کے بیان میں بتاتا کہ دیکھیے انہوں نے ایسا کہا, ہمارے نزدیک بہت احترام کے لائق ہیں لیکن ان کی یہ بات صحیح نہیں. کون بولتا ہے؟ اہل حدیث عالم. تو ایک بولے اور باقی گردن ہلائیں سر ہلائیں, اہل حدیث میں ایسا نہیں ہے. اہل حدیث میں ایک صحیح بات چلنی چاہیے, اگر ایک سے غلطی ہو تو دوسرا اہل حدیث آگے بڑھ کے کیا کرتا ہے, اس کو صحیح کر دیتا ہے, ریکٹیفائی کرتا ہے. تو ہمارے یہاں ایسا ہے, آپ کے یہاں ہے کہ ایسا؟ ہمارے یہ دعویٰ نہیں کہ ہمارے یہاں پر معصومان خطا ہیں, ہے ہمارا دعویٰ؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلطی نہیں کریں گے, باقی سب تو غلطی کریں گے. تو اہل حدیث نے کیا تو کون سا نیا کام کیا؟ آپ کے یہاں عقیدے میں غلطیاں کر رہے ہیں, آپ ہضم کر جا رہے ہیں. اب فقہی مسائل میں حدیث صحیح ضعیف میں ہمارا کوئی آدمی بےچارا غلطی کر رہا ہے تو اس کو آپ پھانسی دے رہے ہیں, اور آپ کے یہاں عقیدے میں کیا کیا ہے, وحدت الوجود ہے اور نہ جانے کیا کیا ہے, آپ کے یہاں سب انسان ہی غلطی ہوتی نا انسان سے. اچھا یہ کہ فرشتہ ہے آپ کا انسان عقیدے میں غلطیاں کر رہا ہے چلتا, ہمارا انسان اگر ایک حدیث کی صحت ذوق میں غلطی اس سے ہو جائے تو وہ اس کو پھانسی دیں گے آپ؟ یہ تو دو قاعدے نہیں ہونا چاہیے, سمجھ میں آیا؟ ایسا بولنا چاہیے. کن مسائل میں تقلید کی جاتی ہے؟ ان مسائل میں ایک جو آدمی قرآن و سنت پڑھنے سننے سمجھنے دیکھنے تحقیق کرنے ہر اعتبار سے عاجز ہو, کچھ بھی نہیں آتا اس کو, اب بھی اسلام میں آیا ہو کیسے نماز پڑھو بتاؤ, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو خیر ذرا بخاری پڑھیں گے تو اس کی کتنے دن جائیں گے نماز؟ ابھی ہمارا کورس چل رہا ہے سب چلے گا اس کا بھی, تو بے نماز ہی رہے گا وہ. آپ کیا کریں گے؟ شارٹ میں کچھ چیزیں بتائیں گے اس کو, دیکھیں یہ حدیث یہ حدیث حدیث مختصر, اور کہیں گے یا وہ میرے کو نہیں سمجھ رہا بالکل. اگر ایسا کہا تو کیا کریں گے آپ؟ جیسا میں پڑھتا ویسا, تو جیسا آپ پڑھ رہے ویسا وہ پڑھ رہا, تو ایسا کس کے لیے ہے؟ مدرسے کا شیخ الحدیث ہے, ہم تو مقلد ہیں بھائی, تو شیخ الحدیث ٹائٹل تیرا ادھر لا, تو شیخ الحدیث کیوں بنا؟ تو حدیث کا شیخ اور پھر بولتا ہے حدیث سمجھ میں نہیں آتی, تقلید کیوں کر رہا تو؟ بولے قرآن حدیث سمجھ میں تھوڑی آتا اپنے کو, اس لیے امام کی بات ماننا چاہیے. تو پڑھا رہا کیا تفسیر, پڑھا رہا کیا حدیث, تو تفسیر اور حدیث کا استاد ہے, اور تیرے کو سمجھ میں نہیں آتی حدیث تو پڑھا رہا کیا. سمجھ میں آ رہی بات, آپ کو بولنے آنا چاہیے. تو ایک آدمی ایسا ایک دم ہے جس کو بس بیل کے سینگ کتنے وہ بتا سکتا ہے, دم ایک ہے دو سینگ ہے, اس کو زیادہ کچھ آتا نہیں ہے. ایسا آدمی اگر بیچارے کو بول, ایسے آدمی بول بابا تو تقلید کر تو اپنے دل سے کچھ بھی کر مت, اور اس کو بھی ہم تقلید نہیں کہتے کیونکہ تقلید نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے. اس کو ہم کہیں گے اللہ کا حکم تیرے لیے ہے کہ تو قرآن و سنت کے عالم سے پوچھ, یہ تقلید نہیں ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, جاننے والے سے پوچھ اگر تجھ کو نہیں معلوم. کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم پورا کرنا غلط ہے, ہم وہی کریں گے. سمجھ میں آئی بات؟ تو ہمارے ہاں تقلید نہیں ہے, ہمارے ہاں اتباع ہے. اتباع کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا, چاہے خود سے پڑھے چاہے عالم بتائے, اللہ اور اس کے رسول کی ماننا. کیا صرف اور صرف اجتہادی مسائل میں تقلید کی جاتی ہے؟ دیکھیے جو پہلے جواب تھا وہی اس کا بھی جواب ہے, نئے سرے سے اس کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں پر اتباع ہے, تقلید نہیں ہے. اور جو لوگ تقلید کرتے ہیں, اگر وہ بولیں گے بھائی تقلید تو کرنی پڑے گی, ہم پوچھیں کس کی؟ امام کی. ہم کہ امام کے علاوہ کسی اور کی کرتے؟ آپ تو مسجد کے امام کی کرتے, وہ امام کی تھوڑی کرتے آپ. آپ جو تقلید کرتے ہیں وہ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ سے پوچھتے ہیں, امام صاحب کیا کرنا ہم نے؟ نہ امام ابو حنیفہ سے آپ پوچھتے, نہ امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب آپ کے پاس ہے جو آپ پڑھتے, تو پھر آپ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ تو اپنے مسجد کے امام کی تقلید کر رہے ہیں, اور نام کس کا خراب کر رہے ہیں؟ آپ نام لے رہے امام ابو حنیفہ کا اور تقلید کس کی کر رہے ہیں؟ آپ کو تو پتا بھی نہیں امام ابو حنیفہ نے کیا کہا. آپ کو معلوم ہے, آپ کو مطلب میں ان کو کہہ رہا ہوں جو آپ بولیں گے کیا چل رہا ہے ہم کو, آپ کو بول رہے ہیں, ہم تو نہیں کر رہے, خام خام ہم کو ڈانٹ رہے ہیں. جو آدمی تقلید کرتا ہے کیا اس نے دیکھا امام ابو حنیفہ نے کیا کہا یا کیا لکھا؟ نہیں. تو کس کی بات مان کے چل رہا ہو؟ وہ کیسا کرتا؟ مولانا کیا کرنے کا ہے مسئلے میں؟ تو مفتی صاحب عالم صاحب بتا دیں, دیکھو ایک کام کرو ایسا ایسا کرو, جا کے سیدھا کر رہا ہے. وہ کس کی تقلید کر رہا ہے؟ تو وہ تو اس کا مقلد ہے. اگر اس کا نام امام صاحب کا احمد ہے تو یہ احمدی ہے, یہ احمدی ہے. وہ امام ابو حنیفہ کا مقلد کہاں سے ہوا؟ اس کو جو سمجھ میں آتا ہے بولتا ہے امام صاحب ہمارے گھر میں رشتے دار بہت زیادہ ستا رہے ہیں اور فاتحہ دینے بول رہے ہیں, کیا کروں؟ بولتا جا خالی اللہ سے دعا کر, اللہ ان کو ہدایت دے, اور سامنے جو بھی میٹھا وٹا ہے رکھ, لیکن دعا کس سے کر؟ اللہ سے, کہ اللہ ہدایت دے. امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے یہ؟ نہیں ہے. کیوں؟ بولے اشتہار, یہ ان کو دعوت کے لیے قریب کرنا پڑے گا. اچھا, یعنی آپ کو اشتہار کرنے کی بھی صلاحیت ہے اور آپ مقلد بھی ہیں. واہ, دونوں چیزیں جمع. آپ سنت بدعت کے اصولی مسائل میں اشتہار کر رہے ہیں اور فقہی فروعی مسائل میں آپ کے اندر صلاحیت نہیں اشتہار کی, اس لیے آپ تقلید کر رہے ہیں. کتنے لوگ آپ دیکھیں جو لوگ گھومے ان کو معلوم ہے یہ حکمت ہے کہ نہیں ہے؟ بریلوی علاقے میں جو آدمی جائے گا وہاں پہ کیا کرتا ہے؟ اب فاتحہ دینے کے لیے آئی, اب اس کو نکالنا ہے کچھ دنوں کے لیے اپنے ماحول سے باہر, ٹھیک ہے دے دو. امیر صاحب بولتے دے دو فاتحہ, اللہ سے دعا کرو, فاتحہ مت دو لیکن کیا کرو؟ دعا کرو کچھ تو, اور اس کو قریب کرو. تو ایسے حکمتیں اجتہاد ہے, یہ حکمت نہیں ہے, یہ اجتہاد ہے. آپ نے اجتہاد کیا, ایسا کرنا جائز ہے. تو آپ مقلد بھی ہیں اور مجتہد بھی ہیں, ہم متبع کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو ہمارے نزدیک اصول و فروع سب میں اتباع ہے. کتاب و سنت کی روشنی میں جو بات بھی ثابت ہے ہم اس کو مانتے ہیں. آپ بتائیے کتاب و سنت, آپ بھی بتاؤ. مقلد حضرات بھی اگر کوئی بات بتاتے ہیں ہم مانیں گے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ہونا کیسی چاہیے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں بات صحیح ثابت ہونا چاہیے. آپ بتاؤ, آپ کے کوئی بھی بتاؤ, آپ کی بات ہم مانیں گے. عالم بھی بتایا تو مانیں گے اور غیر عالم بھی بتایا تو مانیں گے. آپ کے ذہن میں ظالم لفظ آ رہا ہے, کوئی غیر عالم بھی ہوگا تو ہم مانیں گے, لیکن دلیل کے مطابق بات ہونا چاہیے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے.